أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تعرف مکتب تشیع کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور آج اس کی 13ویں گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہم نے مختلف گفتگو کے مراحل کو آپ کے سامنے پیش کیا اور آج جو ہے وہ امامت کے خاص بیانات کے بعد کہ امامت کی کیا شرائط ہیں، امامت کی حقیقت کیا ہے، مکتب تشیع امامت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ نیابت جو رسول اللہ کی امامت کی شکل میں ہے قرآن کریم میں کس طرح بیان کی گئی، اس پہ اجمالی گفتگو ہوئی اور آج ہم در حقیقت نصوص امامت کے بارے میں بحث کریں گے. اور آج انشاءاللہ 3 آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن کریم سے. یوں تو اور بھی آیات ہیں جو نص امامت کی شکل میں موجود ہے، لیکن یہاں پر مختصراً تعارف کے عنوان سے ہم 3 آیات کریم کو پیش کریں گے قرآن کریم سے، اس لیے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ہادی اور رہنما بھی ہے اور حبل اللہ المتین بھی ہے. لہذا قرآن کریم میں یقیناً امامت کی جانب اور اس کے تعین اور اس کی صفات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، وہ اسلوب یہ ہے کہ نام نہیں لیے گئے. جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا خداوندہ، جب خداوند عالم نے کہا کہ ہم تم کو امام بنا رہے ہیں، قالا ومن ذریتی، میری ذریت میں ہوگا، خدا نے نام نہیں لیا، خدا نے صفات بیان کی، لا یانول احد الظالمین، میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. اب جو ظلم کرے گا وہ امام نہیں بن سکتا. لہذا نصوص امامت کے عنوان سے آج ہماری 13ویں گفتگو ہے اور اس میں ہم 3 آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ احادیث کا سلسلہ ہوگا کہ قول رسول جو موجود ہے اس میں کس طریقے سے نشاندہی کی گئی ہے. سب سے پہلی آیت جو بہت ہی مشہور و معروف ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. فقط و فقط تمہارے ولی اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہم راکعون، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یہاں پر انما کر، انما یعنی صرف اور صرف، فقط و فقط، صرف اور صرف کہہ کے مخصوص کیا گیا ہے ولایت کو اور زعامت کو کہ کن لوگوں سے مخصوص ہے، کن ہستیوں سے مخصوص ہے. وہ کون ہیں؟ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رسول ہو، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یہ آیت جو ہے خاص مومنین کے لیے اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ ان کو ایک خاص ولایت حاصل ہے، کیونکہ انما جو ہے وہ مخصوص کر رہی ہے کہ یہ ولایت مخصوص ہے اللہ سے. توجہ رکھیے گا، آیت کا سیاق و سباق دیکھیں، اللہ سے مخصوص ہے، اس کے بعد اس کے رسول سے دوسرے درجے پہ، تیسرے درجے پہ ان صاحبان ایمان کے لیے. اب دیکھنا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہیں. چنانچہ انما جو ہے وہ نفی اور اثبات دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے انما زید قائم، خوب بے شک زید جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو معنی یہ ہے کہ زید میں کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی اور چیز یا کوئی اور حالت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے نا. یا ما زید الا قائما، زید نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے، یعنی اس کی در حقیقت نفی کی جا رہی کہ انما زید، زید اگر ہے تو صرف حالت قیام میں ہے. انما ولیکم اللہ، اگر کوئی ولی ہے تو اللہ ہے، اگر کوئی ولی ہے تو اس کے بعد اس کا رسول ہے، اور اگر کوئی ولی ہے تو وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. مختصر المعانی صفحہ نمبر 82 باب القصر میں یہ روایت موجود ہے، یہ قول موجود ہے. لہذا اس کا جو فائدہ ہمیں نکلے گا، اس کا جو مفہوم نکلے گا، اردو زبان میں کہوں، الا اگر مفہوم آیا اور مفاد آیا کی طرف توجہ دی جائے تو وہ ایک الگ اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں. خوب اس قول کا، اس مفہوم کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ مخصوص ہے ولایت یعنی سرپرستی اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور کچھ خاص مومنین کے لیے جن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو حق ولایت حاصل نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ زمشری یا امام زمشری جو ہیں وہ الکشاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 648 میں فرماتے ہیں، وَمَعْنَ إِنَّمَا وُجُوبُ اِخْتَصَاصِهِمْ بِالْمُوَالَاتِ، یہ انما کا لفظ جو آیا ہے اس کے بارے میں علامہ زمشری یا امام زمشری فرماتے ہیں، یہ انما جو ہے یہ مخصوص کر رہا ہے ولایت کو، ولایت کو مخصوص کر رہا ہے کس سے؟ اللہ سے ایک، رسول سے دو، اور اس کے رسول سے، اور تین کون؟ ان مومنین سے جو خاص مومنین ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ پس وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، انما مخصوص کر رہا ہے، یعنی اسپیشل جو ہے صرف انہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور ہم نے عربی گرامر سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ اس کا کیا معنی بنتا ہے، یہاں پہ تین معنی جو ہے وہ مراد لیے گئے ہیں معمولاً، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں نصرت مراد ہے یعنی مدد، محبت مراد ہے، اور زعامت، زعامت یا زعامت در حقیقت دوسروں کے امور زندگی میں حق تصرف، حق تصرف یعنی مجھے یہ حق حاصل ہو کہ میں آپ کی زندگی میں دخل دے سکوں، صحیح، اس کو کہتے ہیں حق تصرف در امور دیگران، اور یہ اللہ کو حاصل ہے، رسول کو حاصل ہے، یا ان مومنین کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور یہ در حقیقت عنصر دیا ہے کہ وہ حق تصرف کریں۔ اب آتے ہیں پہلے دو معنی کی طرف، کہ ولی جو ہے وہ اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ تو اگر کہیں کہ وہ مومنین ان کی محبت اور ان کی نصرت جو ہے نا وہ سب پہ لازم و ضروری ہے، تو کہتے ہیں کہ محبت اور نصرت یہ عام معنی ہے، ان کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ آپ کو اجازت دی جائے تو آپ اسے محبت کریں۔ اسلام نے کہا کہ مومنین ایک دوسرے سے محبت کریں، مومنین ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، یعنی اس میں کسی خاص اذن کی، اجازت کی، شرعیت کے کسی امر اور حکم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکم عمومی ہے کہ جس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مراد دیں کہ یہاں پر ولایت سے مراد جو ہے وہ نصرت و مدد ہے، تو اس کے لیے خاص حکم مراد نہیں لیا جائے گا، پھر یہاں پہ انما کا لفظ جو ہے وہ فٹ نہیں ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ اور پھر علامہ زمشری، امام زمشری نے جو بات کہی کہ ان و معنی انما وجوب اختصاص بالولایہ، کہ ان مؤمنین کو مخصوص کیا گیا ہے، ان ذوات مقدسہ کو مخصوص کیا گیا، رسول کو، اللہ کو اور صاحبان ایمان کو، کہ ولایت ان سے مخصوص ہے، تو یہ معنی اصل میں بیکار ہو جائے گا، اس معنی کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی کہ جناب اللہ نے کہا کہ ان سے محبت کرو، نہیں، بلکہ یہاں پہ ایک تیسرا معنی مراد لیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ولایت، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ آپ محبت کریں، نصرت کریں، یہ ولایت کے اس معنی سے سازگار نہیں ہے جس کے لیے انما لایا ہے۔ خب اگر مراد محبت و نصرت ہوتی تو انما نہیں لایا جاتا، کہ صرف وہ صرف ولی جو ہے اللہ ہے، رسول ہے، وہ صاحبان ایمان ہے، خب تو پھر انما لانے کی ضرورت نہیں تھی، انما کا لفظ ان معنی میں اس تفسیر کی روشنی میں بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور معنی مراد لیا جائے گا، جو تیسرا معنی ہے وہ ہے زعامت کا معنی، وہ ہے ولایت کا معنی، جس کے لیے اسلام اور ایمان کے لوازم میں سے نہیں ہے، عمومی معنی نہیں ہے، اس کے لیے خاص ایک اذن کی شرط ہے، ایک خاص اجازت کی شرط ہے، انما صرف اور صرف اجازت دی گئی ہے کہ ولایت اللہ کی ہو، ولایت رسول کی ہو، اور ولایت ان صاحبان ایمان کی ہو، کیونکہ خداوند عالم خالق ہستی ہے، مالک جہان ہے، اس بنا پر وہ اصل میں ولایت رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ رسول ہے کہ جس کو یہ ولایت دی گئی ہے، خداوند عالم نے اپنے حکم سے ولایت اپنے بعد اپنے رسول کو دی ہے۔ ارشاد رب العزت سورہ احزاب آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے، ولی ہے، ولایت رکھتا ہے، حق زعامت اور حق تصرف در امور مسلمین رکھتا ہے، بالمؤمنین من انفسہم، مؤمنین پر حق حکومت، حق تصرف رکھتا ہے، خود ان کے نفسوں سے زیادہ حکومت، یعنی جتنا مجھ پر میرا حق ہے اس سے زیادہ یہ حق اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ان صاحبان ایمان کا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پس ولایت یعنی حق تصرف، توجہ رکھیے گا، یہاں پہ ولایت مراد دوستی نہیں کہ اللہ سے دوستی کرو، اس کے لیے کسی خاص شرط کی ضرورت نہیں، حکم کی ضرورت نہیں، پھر انما کا لفظ جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. نہ رسول کے لیے اور رسول سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. یہاں پہ کیا ہے کہ خدا چونکہ ولی ہے لہذا اس نے بالذات، چونکہ وہ رکھتا ہے یہ ولایت، اس نے اپنے رسول کو دی ہے، اور اس کے بعد کچھ مومنین کو یہ ولایت دی گئی ہے. تیسرے درجے پر وہ کچھ مومنین ہیں جن کو یہ ولایت دی گئی ہے. خوب، اب یہاں سے واضح ہو گیا کہ وہ پہلے دو معنی کہ نصرت اور محبت عمومی معنی ہے، کسی خاص حکم کے لیے ضرورت نہیں ہے، عام مسلمانوں کو حکم ایک دوسرے سے محبت ان کی نصرت و مدد کرے. تیسرا معنی کیا ہے، جس کے لیے خاص اذن کی شرط کی ضرورت ہے، کہ وہ صرف و صرف اللہ سے مخصوص ہے، انما جو کہا ہے، پھر اس کے رسول سے مخصوص ہے، کہ جو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول مومنین پر ان کی نفسوں سے زیادہ حق تصرف اور حق حکومت و حاکمیت رکھتا ہے، اور تیسرا وہ ہے مومنین. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معنی کہ حق حکومت رکھتے ہیں، حق تصرف رکھتے ہیں، یہ مومنین کون ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی اس آئے مجیدہ کے نزول کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جو حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شیعہ متواتر اور اہل سنت کی متعدد روایات کی روشنی میں یہ بات کریں. المیزان، تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 16 سے 20، تفسیر ابن کثیر اہل سنت کی ہے جلد 2 صفحہ نمبر 597، تفسیر قرطبی جلد 6 صفحہ 221، شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 161، اسباب النزول صفحہ نمبر 133، الریاض النظرة جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208. خوب، واضح طور پر یہاں پہ شیعہ سنی، شیعہ تو متواتر ہیں اور سنی متعدد روایات ہیں، کہ یہ مومنین جن کا نام لیا گیا ہے، کہ مومنین یعنی جن کی صفت بیان کی گئی ہے، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام حاصل ہیں. حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ اور اللہ کی اذن اور اجازت سے وہ ولایت رکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے لیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. خوب، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ولایت زمانے رسول میں حضرت علی کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ ولایت رسول اللہ کے رحلت اور پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ مفرد ہے، ایک ہے، ورسولہ اس کا رسول ہے، والذین آمنو اور وہ صاحبان ایمان، والذین، والذین جمع کے لیے آیا ہے، آمنو جو ایمان لائے، والذین، والذی آمنا نہیں ہے. اگر مفرد ہوتا آپ کہیں گے جناب اگر حضرت علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوا تو آپ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی آمنا الذی ہو یقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ وہم راکے، ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو نماز قائم کرتا ہے اور جو زکوٰۃ دیتا ہے جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، کرتے ہیں، یقیمون کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہم، ہم یعنی جمع، وہ سب کیا ہیں، راکعون اور رکوع کرنے والے ہیں. یہ جمع کا لفظ آیا ہے. خوب، یہاں پہ اس کا مراد یہ ہے کہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام مراد نہیں ہے. اگر حضرت علی علیہ السلام مراد ہوتے تو یہاں پر مفرد کا لفظ استعمال کیا جاتا. معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر مختلف جوابات دیے گئے. علامہ زمخشری یا امام زمخشری نے یہاں پر بیان کیا ہے تفسیر کشاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 649 میں. کہتے ہیں کہ یہ جو امام علی نے، سب سے پہلی بات تو امام علی کے نازل ہوئی ہے، پھر تقریباً 11 سے زیادہ اصحاب نے یہ کہا کہ مسجد نبوی میں جو ہے حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے یہ جو ہے وہ مثال کے طور پر زکوٰۃ دی ہے. تو کہتے ہیں کہ امام علی کی جو یہ روش ہے، جو طریقہ ہے، یہ مومنین کو تعلیم دینے کے لیے ہے، یعنی ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک اسوہ کے طور پر ہے. تاکہ وہ سب راہ خدا میں انفاق کرنے اور خرچ کرنے کو اہمیت دیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی، اور اگر ہو سکے موقع ملے تو حالت نماز میں بھی اس چیز کو جو ہے نظر انداز نہ کریں، بلکہ حالت نماز میں بھی دیں۔ علامہ طبرسی نے لکھا ہے کہ یہاں پر مراد حضرت علیہ السلام کی عظیم شخصیت، بزرگ شخصیت کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ عربی محاورے میں بھی اور غیر عربی محاوروں میں بھی کسی فرد واحد کو جب ہم احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کا طالب علم آپ سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن آپ اسے کہتے ہیں آپ، آپ کا استاد ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خب آپ اس مراد استاد تو ایک ہی ہے سامنے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اکرام و تعظیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں علامہ طبرسی فرماتے ہیں۔ تیسرا ایک اور مسئلہ یہاں پہ بیان کیا گیا زکوٰۃ کا۔ خوب بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک زکوٰۃ کا عمومی معنی ہے اور ایک زکوٰۃ کا مصطلح معنی ہے، رائج معنی ہے۔ رائج معنی کیا ہے؟ جو عرف عام میں زکوٰۃ یعنی وہ خاص چیزوں پر دی جانے والی زکوٰۃ جو مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے ان شرائط اور نصاب کی روشنی میں، ایک زکوٰۃ ہر قسم کے مال کو خرچ کرنے کو، انفاق کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ایسا دونوں میں فرق ہے، ہر قسم کا مال خرچ کرنا خواہ وہ واجب ہو یا مستحب ہو خدا کی راہ میں دینے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ عمومی ہے۔ لیکن ایک زکوٰۃ مصطلح و مروج ہے جو فقہی زکوٰۃ کہلاتی ہے، جو مختلف اجناس پہ ہوتی ہے اور پھر اس کی نصاب ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ وہ عام زکوٰۃ مراد ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو مکی سورے ہیں ان میں جو ہے ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، کیونکہ مکی سورے میں عقائدی موضوعات زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ نہیں۔ لہذا المنار کے مؤلف جو ہیں وہ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دو وجہ سے کو حضرت علی علیہ السلام کے قابل تصور نہیں کرتے، کیوں؟ ایک جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، دوسرے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مثال کے طور پر ابھی تو حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ مستحب تھی، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جمع کا صیغہ اس کے لیے بھی ہم نے علامہ طبرسی کا بیان فرمایا تھا کہ عظمت و شخصیت امام علی کو بیان کرنا تھا کہ فرد واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر تو اکرام و تعظیم کی جاتی ہے، لہذا اس بنا پر المنار تفسیر کے مؤلف کا یہ قول رد کر دیا جاتا ہے اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور اعتراض اس آئے مجیدہ پہ کیا گیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے چلے ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ پھر رسول پھر علی ہیں، حضرت علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد ہیں، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ بلا فصل ہیں؟ خب بلا فصل نہیں، اس کا مطلب اگر چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں حضرت علیہ السلام تو ان کو خلیفہ مانا جائے، خوب ٹھیک ہے نا۔ لہذا یہ جو اگر یہ تفسیر کی جائے کہ بلا فصل کا معنی کیسے نکلتا ہے تو یہ تو پھر اہل سنت کی بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ لیکن یہ شک کرنا یا اعتراض کرنا یہ بھی بے دلیل ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اجماع مسلمانان کے خلاف ہے، اجماع مسلمانان کے خلاف ہے۔ حضرت علیہ السلام کی در حقیقت امامت کے بارے میں دو نظریے ہیں، ایک نظریہ اہل تشیع کا کہ نص کے ذریعے سے ہے، نص قرآن نص رسول موجود ہے، قول رسول موجود ہے اور بلا فصل ہیں حضرت علیہ السلام، اور دوسرا یہ کہ نہیں انتخاب اور بیعت کے ذریعے سے لوگ انہیں منتخب، جیسا کہ خلفاء ثلاثہ کو کیا تھا، حضرت علی کو بھی کیا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، دو نظریے ہیں۔ لیکن اور اس بنا پر ان کی امامت نس کے ذریعے سے بھی اور حضرت عثمان کے بعد بنتی ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی بھی شیعہ اور سنی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت علی علیہ السلام جناب عثمان خلیفہ سبوں کے بعد آئیں اور ان کے بارے میں نس بھی موجود ہے، یعنی حضرت علی کا انتخاب چوتھے نمبر پر نس کے ذریعے سے بھی کیا گیا ہے اور حضرت عثمان کے بعد بیعت اور انتخاب اور شورا کے ذریعے سے بھی کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص شیعہ سنی میں سے اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان خلیفہ سوم کے بعد جو حضرت علی بیعت و انتخاب کے ذریعے سے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں بلا فصل ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ انما، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انما ولیکم اللہ، فقط فقط اللہ ولی رسول ولی و صاحبان ایمان ولیوں، واضح ہو گیا صاحبان ایمان کون ہے، شخص واحد ہے، فرد واحد ہے، لیکن تعظیم و اکرام کے لیے اور تشویق دینے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب تک علی موجود ہیں، یہ انما کا لفظ یہ بتا رہا ہے کسی اور کو حق حکومت و ولایت و نیابت حاصل نہیں ہے، حق خلافت حاصل نہیں ہے، یہ انما یہ بتا رہا ہے۔ پھر انما پھر بیکار ہو جائے گا۔ انما یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح کہ بلا فصل نہیں ہے، لیکن یہ خود ہی انما میں ایک بلا فصل چھپا ہوا ہے کہ جب تک علی موجود ہیں، اجان گرامی، وہ بلا فصل ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ دو نظریے جو شیعہ سنی کے ہیں کہ نس کے ذریعے سے موجود ہیں بلا فصل ہیں، اور ایک بیعت و انتخاب کے ذریعے سے، تو شیعہ سنی میں سے کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ حضرت علیہ السلام نس کے ذریعے سے بھی ہیں اور خلیفہ سوم کے بعد ہے، نہیں، دو الگ الگ نظریے ہیں، دونوں کا الگ الگ تصور موجود، لیکن خود انما جو ہے وہ بلا فصل کو بیان کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آئے مجیدہ کی جانب۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد رب العزت و یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ اے رسول، بلغ، پہنچا دو وہ چیز، انزل، جو کچھ نازل کر دیا گیا ہے الیک، آپ کی جانب، آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور اگر آپ نے یہ فعل انجام نہیں دیا، یعنی جو حکم پہنچایا وہ نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالته، تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ پھر فرمایا اور اللہ بچا لے گا آپ کو لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا کافر قوم کی۔ یہ آئے مجیدہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور شیعی نقطۂ نگاہ سے مسلم اور قطعی ہے، اور اہل سنت کے علماء اس آئے کو حضرت علی علیہ السلام کے ولایت کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن وہ ولایت کے ان معنی سے ہم آہنگ نہیں ہیں جو اہل تشیع رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ولی ہیں، نائب ہیں ان کے، لیکن وہ ولایت کا وہ معنی کہ جو ولایت تکوینی خصوصاً ولایت تشیع کی تشیع کے ہاں ہے، قرآن اور روایات کی روشنی میں، قول رسول کی روشنی میں، وہ اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور علامہ امینی نے، مزے کی بات یہ کہ علامہ امینی نے الغدیر نامی کتاب میں تقریباً 30 بزرگان اہل سنت کو کا نام لیا ہے کہ جنہوں نے اس آئے مجیدہ کو غدیر خم کے مقام پر اس کا شان نزول لکھا ہے، اور کہا ہے کہ یہ علی کی، حضرت علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ہے۔ الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 سے 223 تک، اور اس کے علاوہ غیر مشہور اقوال بھی ہیں اس کے علاوہ ہیں، لیکن تقریباً 30 کے قریب افراد کا نام لیا ہے اہل سنت کے اکابرین میں سے، محدثین میں سے۔ اب کہتے ہیں کہ اس آئے مجیدہ کے اندر آپ دقت کریں، توجہ کریں، اس کے مفردات، اس کے الفاظ پر غور کریں، تو اس کا معنی پورا ہو جائے گا۔ پہلے حصے میں جو ہے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ایک حکم دیا گیا ہے، ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اس کو پہنچا دیں۔ دوسرے حصے میں کہا کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی نبوت کا کام انجام نہیں دیا، یعنی حساسیت ہے اس حکم کو پہنچانے میں، توجہ رکھیے گا۔ یہ حکم اتنا حساس ہے کہ ایک حکم ایک طرف، یہ حکم ایک طرف، پوری نبوت ایک طرف، توجہ رکھیے گا۔ یہ حکم وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ حکم جو خدا نے تم پہ پہنچا دیا ہے، نازل کر دیا، تم نے نہیں پہنچایا، تو تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ بہت حساسیت ہے، بہت سینسیٹیوٹی ہے کہ رسول یہ حکم نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر دلداری بھی ہے، تسلی بھی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو بچا لے گا، لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ بس اس بنا پر رسول اللہ کو جو ایک اضطراب و پریشانی تھی، خدا نے اس کے لیے دلداری کی ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی جان کے لیے پریشان نہیں ہے۔ وہ رسول جو اپنی جان اپنے کف دست پہ رکھ کر، ہتھیلی پہ رکھے، جو ہے وہ مشرکین مکہ، ظالمان قریش کے سامنے کھڑا ہو جائے، ان جاہلوں کے سامنے، وہ मेरे सीधे हाथ पे चांद सूरज और उल्टे हाथ पे चांद ला के रख दो, मैं अपनी दावत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। तो वो तन्हे तन्हा जो है वो इस तरीके से खौफ ज़दा हो, तो अब अपनी जान के लिए नहीं था, बल्कि जो कुछ भी रसूल का इस्तराब और परेशानी थी वो उस हुक्म इलाही को पहुँचाने के लिए थी, ताकि वो लोग उसको सही तौर पर कबूल कर लें। दीन और शरीयत के बारे में थे कि ये दीन का हुक्म, शरीयत का हुक्म, यकीनन खुदा की तरफ से दीन और शरीयत का हुक्म आया है, कोई मजाक बात तो नहीं होगी। खुदा कह रहा है वह इलम तफल फमा बल्लता रसाला था, बल्लग यानी फिल अम्र है, यानी पहुँचाओ, वाजिब है रसूल तुम पर यह पहुँचाना, तवज्जो रखिएगा। लिहाजा रसूल अपनी जान के लिए नहीं बल्कि दीन और शरीयत के हुक्म को पहचाने और उसके अवाम में उसकी कबूलियत के हवाले से इस्तराब रखते थे। बस ये मसला हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत और इमामत से मरबूत है, इसलिए कि आप उनके चचाजाद भाई भी हैं, दामाद भी हैं, और हो सकता था कोई ये कहे जनाब आपने अपने बाद जो है मिसाल के तौर पर अपने दामाद को और अपने चचाजाद भाई को जो है अकरब वरी की बुनियाद पे जो है वो आपने हम पर जो है मुकर्रर फरमा दिया, तो आपका इस्लाम कहाँ गया, आपकी दीनदारी कहाँ गई। खौफ ये भी हो सकता था, रसूलल्लाह इस जह से भी इस्तराब का शिकार थे और इस तरह इस्तराब रखते थे अपने दिल में। चुनाचा याद रखिएगा, लिहाजा वो इस्लाम के आफाकी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाते, इस्लाम के आफाकी उसूलों को तनकीद का निशाना बनाते, हालांकि जो कुछ भी था वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा के तहत रसूल अल्लाह जो है उसको बयान करने वाले थे। लिहाजा खुदा ने कहा कि ए रसूल आप जो हुक्म है पहुँचाइए, अगर आपने नहीं पहुँचाया तो हसासियत है, कोई कार्य रिसालत नहीं हमने दिया, अल्लाह आपको बचा लेगा लोगों से, और अल्लाह ताला काफिर कौम की हिदायत नहीं करता। यहाँ पर एक सवाल ये एतराज़ पैदा होता है कि जनाब हदीस यौमुद्दार यानी दावत दुलशीरा में हतली ने कहा कि ये मेरा भाई, ये मेरा जानशीन, मेरा खलीफा है, इसकी बात सुनो, इसकी इताअत करो। ये हदीस मंजलत कि अली को मुझसे वही नस्बत है जो मूसा को हारून से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो शियों के अकीदे के मुताबिक रसूलल्लाह ने तो हतली की विलायत को बैन कर दिया। अब यहाँ पर कोई वजह नहीं बनती है कि जनाब जो है इस आय मजीदा में बयान की जाए कि गज़ल खुम के मैदान में जो रसोल्ला ये कहें कि खुदा ये कह रहा है ए रसोल्ला अगर तुमने नहीं पहुँचाया तो कोई कार्य रसालत अंजाम नहीं दिया, क्योंकि जो कुछ भी था वो रसोल्ला बयान करने तो वह अहकाम दीन और मारफ़ दीन थे, रसोल्ला का आखिरी हज जा रहे हैं। लिहाजा हत अली की विलायत को, उनकी मोहब्बत को और उनकी इमामत को तो खुद अहल तशरी के नज़दीक बयान कर चुके हैं हदीस यौमुद्दार हदीस मंजलत में, यहाँ पर ख़ास तौर पर कोई जिक्र करना मुराद नहीं था। और लिहाजा ये आयत जो है तली इस्लाम की विलायत और इज़ामत और नियाबत व खिलाफत से मखसूस नहीं है। कहते हैं कि ये जो कुछ भी बयान किया गया है, आप इसको अगर एतराज़ की सूरत में कहते हैं कि हम इसको बहुत ज़्यादा यानी एतराज़ नहीं समझते, इसलिए कि आय तबलीग में ये इन्नमा ये जो सूरह माईदा की आयत नंबर 67 है या यो रसूल बल्लग बल्लग ने आय तबलीग जो है ये इबारत है, ये तबलीग ख़ास है। तो आप भी कहते हैं हम भी कहते हैं ये तबलीग ख़ास है, वह इलम तफल अगर आपने अंजाम नहीं दिया फम अल्लाह रसाला था, बहुत हसास है, बहुत ख़ास तबलीग है। ये ख़ास तबलीग जो है ख़ास तौर पर उस हसास ज़माने में हसासियत के साथ इमाम अली की विलायत की है कि आखिरी ज़माने में फिर जो है वो रसूलल्लाह के ज़रिए से खुदा ऐलान फरमा रहा, और फिर जब तीसरी आयत पेश करूँगा तो उससे और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि खुदावंद आलम क्यों ख़ास एक तबलीग करवाना चाह रहा है, ख़ास मौके पर, ख़ास हालात में, ख़ास ज़माने में, ख़ास कैफियत के साथ जो है ख़ास और मिसाली हरकत और सकनात के साथ उसको बयान फरमा रहा है। और वो ख़ास सिनेरियो क्या है, आखिरी ज़माना, आखिरी साल, आखिरी हज, लोग लौट रहे हैं ऐसे मुकाम पर जहाँ सब जमा हो सकते हैं, सबको जमा किया जाए, 1,10,000 से ज़्यादा असाब वहाँ पे जमा हैं जो मुख्तलिफ लोगों से हैं, वहाँ से काफिले जुदा होते हैं, सबको जमा किया गया, धूप में सबका इकरार लिया, तौहीद को बयान किया, अपनी रिसालत को बयान किया, उसके बाद कहा मन कुंतु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसका अली मौला। इंशाल्लाह वो जब रसूलल्लाह के अकवाल और अहादीस की नौबत आएगी तो हम वहाँ पे उसको तफसील के साथ ज़िक्र करेंगे, मन कुंतु मौला फहादा अली मौला की हदीस को। तो ये ख़ास तबलीग थी, ख़ास हुक्म था कि जिसको स्पेशल खुदा अल्लाह एक ख़ास तरीक़े से पहुँचाना चाह रहा था, जिस तरह आपने देखा कि आयत तथीर کہ بات شروع ہو رہی ہے ازواج نبی سے، لیکن بیچ کے ایک حصے میں جو ہے مخصوص اہل بیت سے، جس میں مرد عورت شامل ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ بھی ایک خاص حکم ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی خاص حکم ہے جو آیت اثیر میں دیا جا رہا ہے، ازواج نبی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں جو لب و لہجہ ہے وہ صرف ازواج نبی سے مخصوص نہیں، وہاں مرد ہیں اور عورت بھی شامل ہیں. توجہ رکھیے، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. خوب، اسی طرح خاص طور پہ خدا نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، لہذا حضرت علیہ السلام کی ولایت سے مخصوص ہے. تیسری آیت آپ کی خدمت پیش کروں اور آپ کی رحمت تمام کروں، وہ ہے آیہ اکمال دین و مایوسی کافرین، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم ولا وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ الیوم، آج کے دن، کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا، نعمتیں تمام کی تم پر، اور دین اسلام سے راضی ہو گیا. پس یہ کون سا دین ہے کہ کافر مایوس ہو جائیں، دین کامل ہو جائے، نعمتیں تمام ہو جائیں، خدا دین اسلام سے راضی ہو گیا. شیعہ سنی متعدد طریقوں سے یہ روایات کرتے ہیں. شان نزول 18 ذلحجہ یوم غدیر خم کا میدان، یہ آیت وہاں پہ نازل ہوتی ہے جب آپ حجۃ الوداع کے بعد، یعنی آخری حج کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے، کہ وہاں پر حضرت علیہ السلام نے 110,000 سے زیادہ اصحاب کے سامنے حضرت علیہ السلام کو بحیثیت نائب خلیفہ جانشین اور ولی کے معرفت پہچنوایا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. اور اہل سنت کے بہت سارے اصحاب نے اپنے مذہب اہل سنت نے روایات میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور جن اصحاب کا نام لیا، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ الانصاری، زید بن ارقم، ابو حریرہ، یہ وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جن کے نام لیے گئے ہیں. پھر دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نا امیدی کس چیز کی ہے. الیوم یئس الذین کفروا، کافر کیوں نا امید ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ کے اولاد نرینہ نہیں تھی. خوب، بیٹیوں کے بارے میں اختلاف ہے، خوب اختلاف، تاریخ اختلاف ہے، لیکن ہماری نظر سے نہیں ہے. خوب، اگر اس کو درست مان لیا جائے کہ چار بیٹیاں تھیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس میں فی الحال وارد ہونا نہیں چاہتے، لیکن اولاد نرینہ نہیں تھی، لہٰذا سب کو یہ پتا تھا کہ رسول جا رہے ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد، ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، لہٰذا بات سب کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ رسول اللہ کا لایا و دین جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، نعوذ باللہ. لہذا حضرت علیہ السلام کی ولایت کا اعلان جیسے ہی ہوا، کافر مایوس ہو گئے کہ نہیں، ابھی ایک زعیم ہے، اب ولی ہے، خلافت ہے، وصایت ہے، امامت ہے، قیادت ہے، ایک چیز موجود ہے کہ جو آگے آنے والی ہے رسول اللہ کے بعد، اس کا پیغام زندہ ہے، اس کا راستہ زندہ ہے، اس کا مکتب زندہ ہے، لہذا کافر مایوس ہو گئے. لہذا وہ یہ دیکھتے تھے کہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا نام لیوا نہیں، یہ ابتر ہے، یہ اس کا کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. لہذا پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کافر مایوس ہو گئے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اصول و فروع کو بیان کر دیا گیا ہے. رسول اللہ نے تقریباً اسی آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی تمہیں جہنم سے دور کر سکتی تھی میں نے تمہیں خبردار کیا، جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں خبردار کر دیا، بتا دیا کہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے وسیع اور جانشین ہونے کے اعلان کے بعد در حقیقت یہ بات سامنے آ گئی کہ اب کتاب اور سنت کی صحیح تفسیر بیان کی جائے گی، علم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، نص قرآن، نص رسول کے لحاظ سے. حضرت علیہ السلام وہ واحد عظمت والے صحابی ہیں کہ جن کا در حقیقت تمام علفاء نے اور تمام صحابہ نے، تمام شخصیات نے اعتراف کیا ہے. خود خلفاء کا اقرار موجود، لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے. کئی مرتبہ تاریخ میں یہ جملہ جناب عمر سے نقل کیا گیا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم خلیفتین، میں دو خلیفہ، دو رہنما چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. خوب، یہ علمی برتری کو ثابت کرتا ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یہ اہل سنت کی روایات ہیں۔ لہذا کتاب و سنت کی صحیح تفسیر بیان کی جائے گی، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ حضرت علی کی نظر جو ہے وہ معیار حق کہلائے گی۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھے، الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ مسلمان خوش ہوئے اور کافر جو ہے مایوس ہوئے، اور وہ جو در حقیقت سازش کر رہے تھے، ذہنوں میں پرورش دے رہے تھے، وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، اور وہ اپنا سمون لے کے رہ گئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو جب تک نعمت استعمال کرنے والے اس نعمت کو ضائع نہ کرے، خدا بھی واپس نہیں لیتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا کہ ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں کہ اس نعمت کو چھین لے، لے لے، سلب کر لے، مگر یہ کہ جن پر نعمت نازل کی گئی وہ اس کو تبدیل کر دیں۔ اب جب تک امت علی کے ساتھ تھی، علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، علی کو خلیفہ جانشین مانا، خدا نے نعمت رکھی، لیکن جب علی کو چھوڑ دیا، قول رسول، قول خدا کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ مصائب و مشکلات اور فتنوں کا شکار ہو گئی۔ چنانچہ یہاں پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، جناب یہ آیت جو ہے وہ روز عرفہ نازل ہوئی ہے، یہ غدیر خم میں نازل نہیں ہوئی ہے، لہذا اگر روز عرفہ نازل ہوئی تو اس کا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر اہل سنت نے کہا ہے کہ یہ ان آیات میں سے ہیں جو مقرر نازل ہوئی ہے، کچھ آیات تھیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اور ان مقرر نزول شدہ آیات میں سے ایک آیت جو ہے وہ یہی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور سبت ابن جوزی نے اسی قول کو نقل کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 57 میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ رسول اللہ پر روز عرفہ نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا ابلاغ جو ہے، اس کا حکم پہنچانے کا حکم، وہ روز غدیر کے لیے ہے، اتری وہاں تھی، پہنچایا یہاں پر ہے، اس لیے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو کچھ نازل کر دیا گیا ہے روز عرفہ مثلا، اب اس کو آج غدیر خم کے دن پہنچا دو، بلغ یہ خوب غدیر خم کے دن پہنچا دو حکم۔ لہذا اس بنا پر اگر جو ہے وہاں اتری تھی، یہاں پہ پہنچایا گیا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ تبلیغ خاص تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور نیابت کو مسلمانوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ علمی اختلافات ہیں جو شیعہ و سنی کے درمیان رہیں، اچھے ماحول میں، اچھی زبان اور اچھے فضا میں ان چیز کو حل کرنا چاہیے، کبھی اس کو گالم بلوچ، تحقیر و اہانت کے ذریعے نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ہمیشہ ان افراد کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے کہ جو ایک دوسرے کو تحمل کر سکیں، ایک دوسرے کا احترام کر سکیں، مقدسات کر سکیں۔ بعض اوقات ہم ٹیلی ویژن پہ جو دیکھتے ہیں، میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں، یہ میڈیا کا مقام نہیں ہے، مناظرہ میڈیا کا مقام نہیں ہے، بلکہ مناظرہ یہ میڈیا جو ہے، یا سوشل میڈیا جو ہے، یہ پیار و محبت مشترکات پہ گفتگو کرنے کا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو گفتگو کرنی ہے تو وہ الگ ایک خاص فضا میں آئے، خاص لوگوں میں آئے، اور علمی دلائل کے ساتھ جو اس چیز کو بیان کرے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن، سنت اور سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔